قریب آ جائیے. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق اللہ العظیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسانوں کی پیدائش سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور انسانوں کی پیدائش سے پہلے بطور خاص دو مخلوق یہاں تھی، ایک نوری مخلوق اور ایک ناری مخلوق. نوری مخلوق سے مراد فرشتہ اور ناری مخلوق سے مراد ابلیس اور شیطان جنات، یہ ناری مخلوق ہیں. دو مخلوق پہلے سے موجود تھی اور یہ دونوں اللہ کی عبادت میں لگی تھی، اللہ کی عبادت کرتے تھے یہ دونوں، مگر اس کے باوجود پھر اللہ تعالیٰ نے ایک خاکی مخلوق یعنی انسان کو بنایا، خاک سے بنایا، مٹی سے بنایا. تو اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال یہ کر سکتے ہیں کہ نوری اور ناری مخلوق جب اللہ کی عبادت اور اطاعت کے لیے موجود ہے تو پھر انسان کو بنانے اور پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے، جبکہ اس نوری اور ناری مخلوق کے مقابلے میں جو خاکی مخلوق ہے انسان، اس کی فطرت، اس کا مزاج بالکل الگ ہے. جو نوری مخلوق ہے فرشتہ، اس میں خیر ہی خیر ہے، اس میں کسی طرح کا شر، اللہ کی نافرمانی رائی کے برابر بھی نہیں ہے. اور جو ناری مخلوق ہے ابلیس و شیطان، اس میں شر ہی شر ہے، اس میں خیر کا نام و نشان نہیں ہے. اور انسان کو اللہ نے بنایا تو اس میں خیر بھی رکھا اور شر بھی رکھا، خیر کا مادہ بھی ہے اور شر کا مادہ بھی ہے. انسان گویا خیر اور شر کا مجموعہ ہے. انسان اگر مادہ خیر کو استعمال کرے گا تو خیر کے راہ پہ رہے گا، مادہ شر کو استعمال کرے گا تو شر اور گناہوں کی راہ پہ رہے گا. تو انسان کو اللہ نے خیر اور شر دونوں کا مجموعہ بنایا. تو اب یہ کوسچن اور یہ سوال ہو سکتا ہے کہ جب نوری مخلوق عبادت کے لیے موجود ہے تو پھر کیا ضرورت ہے ایک خاکی مخلوق کو بنانے کی. اللہ رب العزت کی شان یہ ہے، اس سے پہلے بات آئی تھی کہ اللہ کے جتنے صفات ہیں وہ تمام صفات اللہ کے ظاہر ہوتے ہیں، کوئی اللہ کی ایسی صفت نہیں ہے جو ظاہر نہ ہو. اور اللہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ نور ہے اور اللہ کی ذات سے نور اور تجلی نکلتی ہے اور وہ تجلی دنیا میں آتی ہے، مگر اس تجلی کے ظاہر ہونے اور اس نور کے ظاہر ہونے کی کوئی صلاحیت نہ فرشتوں میں اور نہ ابلیس و شیطان و جنات میں، کسی میں یہ صلاحیت نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ چاہا کہ میری تجلیات جو ہیں، جو میری ذات سے نکل رہی ہیں، میری تجلیات کا عکس، میری تجلیات کا پرتو اور میری تجلیات کا سایہ کہیں پڑنا چاہیے۔ اب اس تجلیات کا عکس، اس کا سایہ، اس کا پرتو پڑنے کے لیے نہ صلاحیت تھی فرشتوں میں، نہ صلاحیت تھی شیطان اور ابلیس میں، اس لیے اللہ نے ایک خاکی مخلوق کو بنایا جس میں خیر اور شر دونوں کا مادہ رکھا۔ اس انسان میں اللہ کی تجلیات اور اللہ کے انوارات کے ظاہر ہونے، عکس پڑنے، پرتو پڑنے کی صلاحیت انسان میں تھی۔ اس کو ایک سادہ سے مثال سے سمجھیے کہ ہمارے اور آپ کے سامنے ایک کانچ، ایک شیشہ، ایک میرر ہے۔ تو کانچ اور شیشہ اگر دونوں طرف سے بالکل صاف ستھرا ہو، سامنے بھی اس پر کچھ نہیں ہے اور پیچھے بھی اس پر کوئی کلر لگا ہوا نہیں ہے، تو ہے تو وہ کانچ مگر اس میں کوئی تصویر آپ کو نظر نہیں آ سکتی، کوئی صورت آپ کو اس میں نظر نہیں آ سکتی ہے۔ آپ اپنے سامنے بھی رکھیں گے تو آپ کی کوئی صورت اس پہ نظر نہیں آئے گی۔ اگر اس کانچ کے سامنے بھی کچھ نہیں اور پیچھے بھی کچھ نہیں ہے تو اس میں کوئی شکل، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ فرشتوں کی مثال اس کانچ کی طرح ہے کہ جس کے آگے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کی تجلی فرشتوں کے اوپر کیسے ظاہر ہوتی جبکہ ان فرشتوں کی مثال کانچ کی ہے؟ اور ایک وہ کانچ ہے جس کے پیچھے کی جانب بھی لگا ہوا ہے اور آگے کی جانب بھی لگا ہوا ہے، پیچھے بھی سیاہی لگی ہے اور آگے بھی سیاہی لگی ہے، تو اس کانچ کے اوپر بھی کوئی تصویر اور کوئی شکل، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ ابلیس اور شیطان کی مثال اسی کانچ کی ہے کہ جس میں پیچھے اور جس میں آگے سیاہی لگی ہوئی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ فرشتہ بھی اس قابل نہ تھا کہ اس میں اللہ کی تجلیات کا عکس ظاہر ہو، ابلیس بھی اس قابل نہ تھا کہ اس میں اللہ کی تجلیات، اس کے انوارات، اس کے صفات پورے طور پہ اس میں جھلکے، اس کی صلاحیت اس میں نہ تھی۔ انسان کی مثال اس کانچ کی ہے کہ جس کا ایک جانب تو بالکل صاف ستھرا ہے، چمکدار ہے، اور دوسرے جانب اس میں کلر لگا ہوا ہے، دوسرے جانب اس کے پیچھے کلر لگا ہوا ہے، تو اس کلر لگنے کے بعد ظاہر ہے کہ اب اس میں کوئی تصویر اور شکل نظر آتی ہے۔ تو جیسے اس کانچ کی مثال ہے جس کو ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں، جس میں ہماری تصویر نظر آتی، جس میں ہماری شکل نظر آتی، جس میں ہمارے چہرے کی خوبیاں نظر آتی ہے، جس میں ہمارے بدن کی ساخت نظر آتی ہے، جسے ہم اپنے بدن اور اپنے چہرے کو پہچان، اپنی کو دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت نے دیکھا کہ فرشتوں میں میری تجلیات کی شکل نظر نہیں آتی، شیطان میں میری تجلیات کی شکل نظر نہیں آتی، ایک ایسی مخلوق لاؤ کہ جو مخلوق میں میری تجلیات جھلکے اور میرے انوارات اس میں نظر آئیں۔ اس کے لیے اللہ نے انسان کو بنایا اور انسان کو خیر اور شر کا مجموعہ بنا دیا۔ اب ایمان کے بعد مومن کا جو اگلا حصہ ہے وہ اس شیشے کی طرح ہے جو بالکل چمکدار ہو، اس کا جو پچھلا حصہ ہے وہ خیر شر کی طرح ہے کہ شر کا پردہ بھی اس میں لگا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تاکہ یہ تجلیات کا، انوارات کا، اللہ کے صفات کا پورے طور پہ مظہر ہو۔ اب یہ اللہ کی صفات کا مظہر سب سے زیادہ اور اللہ کی تجلیات سب سے زیادہ کہاں آتی ہیں؟ تو سب سے زیادہ اس کی تجلیات انسان کے قلب کے اندر آتی، انسان کے دل کے اندر آتی۔ اسی بنیاد پر مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی ذات سے جو تجلیات نیچے آتی ہیں، تو میں نے ان تجلیات سے پوچھا کہ تو کہاں جاتی ہے، تیرا بسیرا کہاں ہے، تیرا ٹھکانہ کہاں ہے، تو نکلتی ہے ذات باری سے، تو جا کے ٹھہرتی کہاں ہے؟ تو اس تجلیات نے مجھے کہا کہ من نگنجم در زمین و آسماں، من نگنجم در زمین و آسماں، کہ میں زمین اور آسمان میں سما نہیں سکتی، زمین اور آسمان میں یہ سکت نہیں ہے، زمین اور آسمان میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اللہ کی ذات سے اللہ کے صفات اور اللہ کی تجلیات کا عکس، اس کا فوکس، اس کے پرتو جو پڑتے ہیں وہ زمین و آسمان اس کو سما نہیں سکتے. لیک گنجم در قلوب مومنا، کہ میں مومنوں کے دلوں میں جا کر بسیرا بناتی ہوں. گویا مومن کا دل وہ دل ہے جس میں اللہ کی تجلیات اترتی ہیں، جس میں اللہ کے صفات کا کچھ نہ کچھ پرتو، اس کا فوکس اس کے دل میں پڑتا ہے. اس لیے مومن کے دل میں اللہ کا عشق اور اللہ کی محبت آتی ہے. یہیں سے یہ بات آپ سمجھ جائیے گا کہ سارے کے سارے فرشتے عبادت کرتے ہیں، کوئی فرشتہ ایسا نہیں جو اللہ کی عبادت میں اور اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کی تسبیح میں اور اللہ کے ذکر میں سجدے میں مشغول نہ ہو. لیکن کسی فرشتے کا سجدہ اور اس کا ذکر عشق و محبت کے عنصر سے خالی ہوتا ہے، اس میں محبت کا حصہ نہیں ہوتا ہے. کوئی فرشتہ چاہے اللہ کی عبادت کرتا ہو، جنات بھی عبادت کرتے ہیں، مگر جنات کی عبادت میں بھی محبت اور عشق کا رنگ شامل نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ محبت اور عشق کا رنگ اس وقت آتا ہے، آپ سے محبت کسی کو اس وقت ہوتی ہے جبکہ پورے طور پر آپ کی خوبیاں، آپ کے کمالات، آپ کی اچھائیاں کسی انسان کی نگاہوں میں جب آتی ہیں اور وہ انسان اس کو قبول کرتا ہے، تب جا کے انسان کسی انسان سے محبت کرتا ہے. اسی طرح اللہ کی تمام تر صفات اور اللہ کی تجلیات و انوار کا عکس انسان کے دل پہ پڑا تو اللہ رب العزت کا عشق، اس کی محبت کی چنگاری اس کے دل میں آ گئی. اسی بنا پر، اسی بنا پر اس کی نماز میں، اس کی عبادت میں، اس کے ذکر میں، اس کی تسبیح میں محبت کا کچھ نہ کچھ رنگ شامل ہوتا ہے. یہ الگ سی بات ہے کہ ہم کو اور آپ کو اس ذکر میں، اس تلاوت میں، اس اللہ کی یاد میں، اس طواف میں، اس حج میں، اس عمرہ میں اور اس نماز میں، ہمیں اور آپ کو چاہے اس عشق و محبت کا حصہ نظر نہ آئے، ہمیں سمجھ میں نہ آئے، مگر اس میں وہ حصہ اندرونی طور پر شامل ضرور ہے. یہی وجہ ہے، آپ سنیے ذرا، اس سے پہلے بات آ چکی ہے کہ کائنات کی تمام چیزیں اللہ کا ذکر کرتی ہیں، تمام چیزیں ذکر کر رہی ہیں. مگر آپ نے یہ بھی سنا ہے، فضائل اعمال میں بھی روایت بار بار آپ نے سنی ہے کہ جب اللہ کے بندے ذکر کے واسطے کہیں پہ جمع ہوتے ہیں تو فرشتوں کی ایک جماعت ایسی ذاکرین کو تلاش کرتی ہے، اور جب ان کو پتا چلتا ہے کہ کہیں پر ذاکرین موجود ہیں تو وہاں فرشتے آتے ہیں اور خود نہیں آتے، دوسرے فرشتوں کو خبر کرتے ہیں. یہاں تک کہ ذاکرین کی جماعت سے لے کر آسمان تک ایک فرشتوں کا تانتا لگ جاتا ہے، ایک جھرمٹ اور ایک ہجوم ہو جاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ دوسری مخلوق بھی ذکر کر رہی ہے، سمندر اور دریا اور پانی کے تہوں میں رہنے والی مچھلیاں اور دوسری اس میں مخلوق، وہ بھی اللہ کا ذکر کر رہی ہیں، پرندے اور چرند یہ تمام کے تمام اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یہ پہاڑ اور یہ درخت یہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یہ ریت اور یہ درخت کے پتے یہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو ان کے ذکر کو سننے کے لیے یہ فرشتے نہیں جاتے، اور انسان جو خیر اور شر کا مجموعہ ہے اس کے ذکر کی مجلس میں کیوں آتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ وہ آتے ہیں؟ اس کی وجہ عارفین نے یہی لکھی ہے کہ ان تمام کے تمام جو ذکر ہیں وہ تمام کے تمام ذکر میں عشق و محبت کا ایک خاص والہانہ رنگ شامل نہیں ہوتا. اور مومن جب اللہ کا ذکر کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اس میں ایک خاص عشق و محبت کا رنگ شامل ہوتا ہے. اس رنگ کی وجہ سے اس ذکر کی جو کیفیت بنتی ہے، اس کا جو خاص انداز بنتا ہے، فرشتوں کو یہ کیفیت کہیں نہیں ملتی، یہ کیفیت فرشتوں کو کہیں نظر نہیں آتی، اور یہ محبت کی کیفیت انسانوں کے ذکر میں نظر آتی ہے. اس لیے فرشتے ہجوم لگا کر آ جاتے ہیں. اسی لیے تو اللہ کی تجلی ظاہر ہوتی انسان کے قلب کے اوپر. تو جو بھی عبادت ہوتی ہے، جو بھی اطاعت ہوتی ہے، اس میں محبت کا رنگ ضرور شامل ہوتا ہے. اب یہ جو دل ہے، اب اس دل کا مقام کتنا اونچا ہو گیا کہ جس دل پر اللہ کی تجلی آتی ہو، اللہ کے صفات کا عکس جس دل پہ ظاہر ہوتا ہو، وہ دل کتنا اہم ہوگا، وہ دل کتنا اہم ہوگا. اور آپ جانتے کہ جو چیز جس قدر اہم ہوتی، جس کی اہمیت جتنی زیادہ ہوتی ہے، اس کا تذکرہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. قرآن کریم میں لفظ قلب، قرآن کریم میں قلب، قلب، دل، قلب کا جو لفظ ہے قلب، یہ قرآن کریم میں 20 جگہ آیا ہے. 20 جگہ لفظ قلب آیا، یعنی اللہ نے قرآن میں قلب کا تذکرہ 20 مقام پہ کیا ہے، اور قلب کی جمع، قلب کا جو بہو وچن ہے جو جمع ہے، یہ جمع اللہ نے 113 جگہ استعمال کیا، قلوبن قلوبن 113 مقام پر. آپ سوچ سکتے ہیں کہ 113 اور کہاں 20، 133 ہو گئے. اور پھر اس کے بعد اسی قلب کے معنی میں ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے جس کو صدر کہا جاتا ہے عربی زبان میں، الم نشرح لک صدرک، صدر کہا جاتا ہے. یہ صدر کو اللہ رب العزت نے پورے قرآن کریم میں 44 مقام پہ استعمال کیا ہے. اب سوچیں کہ جو انسان کے بدن میں ایک دھڑکتا ہوا حصہ ہے، جو دھڑکتا ہوا حصہ دل، اللہ کی تجلی کی جگہ، اس کا محور اور آماجگاہ ہے. یہ دھڑکتا ہوا دل کتنا اہم ہے، کتنا اہم ہے کہ اللہ رب العزت نے الگ الگ عنوان سے، الگ الگ ہیڈنگ سے، الگ الگ انداز میں 144 مرتبہ قرآن میں اس کا تذکرہ کیا ہے. اس سے خود آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رب کائنات کی نگاہ میں ایمان والوں کے دل کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. اسی دل پر محنت کرنے کا نام، اسی دل کو بنانے کا نام، ان پورے تجلیات کو پورے طور پہ جذب کرنے کا طریقہ اسی خانقاہ میں سکھلایا جاتا ہے، اور کوئی دوسرا کام یہاں نہیں ہوتا. یہاں وہی انداز، وہی طریقہ، وہی انداز، وہی طریقہ، وہی سلیقہ اس کی رہنمائی کی جاتی ہے جس سے انسان کا قلب زندہ قلب بن جائے، اور جس قلب کے اندر اللہ کی تجلیات اترنے لگے، اور اللہ جس قلب کو محبت کی نگاہوں سے دیکھنے لگے. پھر اس قلب کی اہمیت کو آپ اس طرح سمجھیں کہ اللہ کی طرف سے تمام ایمان والوں کو ایک نور ملتا ہے. من یرید اللہ ان یهدیہ یشرح صدرہ للاسلام. یہ جو شرح صدر ہے، یہ جو اسلام کا ایک نور ہے، یہ نور بھی اللہ تعالیٰ دل میں ہی عطا فرماتے ہیں. تو نور جو اللہ دیتے ہیں، خاص قسم کا نور جس سے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، جس سے انسان عرش کے سائے کا مستحق بنتا ہے، جس سے انسان کے اندر فکر آخرت پیدا ہوتی ہے، وہ نور جس سے انسان میں اللہ کی محبت کی طلب بڑھتی ہے، اس نور کو اللہ آنکھوں میں نہیں، انسان کے دماغ میں نہیں، بلکہ اللہ اس نور کو انسان کے دل میں ہی ڈالتا ہے. اس سے خود پتا چلتا ہے کہ اللہ کے ہاں جو سب سے اہم چیز ہے، اس کا مرکز، اس کا سینٹر، اس کی جگہ اللہ نے دل کو بنایا ہے. اسی کے ساتھ دیکھیں کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تو آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے پشت پر اپنا ہاتھ رکھا. اللہ کا ہاتھ کیسا، اس کی کیفیت اللہ ہی جانتے ہیں، ہم طے نہیں کر سکتے. اللہ نے کس انداز میں ہاتھ رکھا، اس کی کیفیت اللہ ہی جانتے ہیں. یہ عقیدے کی بات یاد رکھیے گا کہ اللہ کے بارے میں جہاں ہاتھ، جہاں انگلی، جہاں ہتھیلی، جہاں پنڈلی، اور جہاں آنکھ کا تذکرہ، چہرے کا تذکرہ آتا ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہمارے ہاتھ اور چہرے کی طرح یا کسی اور مخلوق کے ہاتھ اور چہرے کی طرح اللہ کا ہاتھ اور چہرہ ہے. ہرگز ہرگز نہیں. بس اتنا ہم کو ماننا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا چہرہ ہے، مگر اس کی کیفیت، اس کی کنڈیشن کیا ہے، وہ انسان جان ہی نہیں سکتا ہے، اللہ ہی جانتے ہیں. اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہ جان سکتا ہے نہ بتا سکتا ہے. ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ ہم سے کہا گیا کہ اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کی ہتھیلی ہے، کیسی ہے ہم کو اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کے ہم مان لینے کے مکلف ہیں. تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے پشت پر ہاتھ رکھا، جس سے حضرت آدم کی ساری اولاد نکل آئی. قیامت تک پیدا ہونے والے جتنے انسان، کافر ہو، مشرک ہو، جو بھی ہو، مومن، تمام کے تمام نکل آئے. ظاہر ہے کہ آدم علیہ السلام کے پشت سے، ان کے بدن سے نکلی، تو ایک گناہ حضرت آدم کو ایک انس ہوا، ایک محبت ہوئی، محبت کی نظر سے دیکھنا چاہا، ساری کی ساری سامنے آ گئی آدم علیہ السلام کی. اب یہاں پہ ایک کوسچن کوئی بہت مشکل نہیں ہے کہ ایک آدم کے پشت میں، ان کے پیٹھ میں، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے اربوں کھربوں، بلکہ ان گنت انسان ان کے پشت میں کیسے آ سکتی؟ جواب بہت آسان ہے اس زمانے میں. एक छोटे से मेमोरी कार्ड में आप लाखों लाखों किताब को आप समा लेते हैं, हजारों हजार किताबें एक छोटी सी मेमोरी में आप इस जमाने में रख लेते हैं। इंसान का बनाया हुआ मेमोरी, इंसान का बनाया हुआ चिप, उसमें आप लाखों लाख किताब को शामिल कर सकते हैं, जबकि एक किताब के अंदर अरबों खरबों हरूफ होते हैं। वो तमाम चीजें उसमें अगर समा सकती है इंसान के बनाने पर, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बात पे क्यों कादिर नहीं है कि आदम अलैहि सलाम के पुश्त में सारे इंसानों को जमा कर दे? ये कोई इम्पॉसिबल नहीं है, ये बहुत मुमकिन सी बात है, अल्लाह की कुदरत में ये बिल्कुल वाज़े है, इसलिए इस पे कोई इश्काल की जरूरत नहीं हो सकती। तो आदम अलैहि सलाम ने फिर देखा कि कुछ लोग जो है दाईं तरफ हैं और कुछ जो है बाईं तरफ हैं। जब देखा दाईं तरफ उनके चेहरे रोशन और बाईं तरफ उनके चेहरे सियाह, तो एक औलाद होने की बिना पर और अपनी ही जिस्म से निकले होने की बिना पर हजरत आदम अलैहि सलाम को एक अफसोस हुआ। तो कहा, अल्लाह पाक आपने इनको सियाह बना दिया, इनको रोशन बनाया, इनको सियाह बनाया। तो अल्लाह ने फरमाया कि बात यह है कि ये ईमान वाले हैं और ये कुफ्र वाले हैं, चाहे यहूद हों, चाहे नसारा हों, चाहे मुशिकीन हों। ये यहूद और मुशिकीन की जो असल शक्लो सूरत वहां बनेगी वो सियाह होंगे। दुनिया में चाहे कितने चमकदार नजर आते हों, रोशन खाल नजर आती हो, मगर वहां कयामत के मैदान में सारे कुफार और मुशिकीन और यहूद और नसारा उनका चेहरा बिल्कुल सियाह होगा। और जितने ईमान वाले हैं चाहे इस दुनिया में उनकी रंगत कैसी ही क्यों ना हो, मगर वहां उनका चेहरा निहायत रोशन और साफ और शफाफ होगा। उसके बाद अब सुनाना मुझे है कि हजरत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम के तमाम इंसानों पर अपनी तजल्ली जाहिर फरमाई। अल्लाह ने अपना चेहरा जाहिर फरमाया, अपनी जात को जाहिर फरमाया। और यह बात तयशुदा है कि इंसान की फितरत है कि इंसान जब किसी चीज को देखता है और जिस चीज को देखता है उसमें उसको हुस्न व जमाल नजर आता है, खूबसूरती नजर आती है, हुस्न नजर आता है, उम्दगी नजर आती है। इंसान की फितरत है कि जब किसी चीज में हुस्न जमाल उम्दगी नजर आता है या उसमें किसी तरह का कोई कमाल नजर आता है, कोई खूबी नजर आती है, कि उसके अंदर अच्छाइयां नजर आती हैं, तो इंसान उसको पसंद करता है, इंसान के दिल में उसकी मोहब्बत आ जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम तर इंसानों के सामने अपनी तजल्लियात और अपने चेहरे को अल्लाह ने जाहिर फरमाया, जिसके नतीजे में हर दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत आ गई, अल्लाह की मोहब्बत का तुख्म आ गया, अल्लाह की मोहब्बत की बीज आ गई, अल्लाह के इश्क और अल्लाह से रब्तो ताल्लुक की बीज, उसका छोटा सा पॉइंट कह लो, वो पॉइंट, वो तुख्म, वो बीज हर इंसान के दिल के अंदर आ गया। क्यों? जब अल्लाह ने इंसान को देखा और इंसान ने अल्लाह को देखा, तो इंसान ने जब अल्लाह को देखा तो अल्लाह की तजल्लियात और अल्लाह के सिफात और अल्लाह के कमालात जब उसको नजर आए, तो इंसान के दिल में इश्क व मोहब्बत की चिंगारी आ गई। यह अलग सी बात है कि हमें और आपको उस इश्क मोहब्बत की चिंगारी का अंदाजा नहीं होता। और फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो अब यहां हमारे तलबा कहेंगे कि बेचारा इंसान तो छोटा छोटा था ही, न किसी मदरसे में गया न किसी मकतब में गया, और ये क्वेश्चन जो है ये इल्मी क्वेश्चन सवाल है, क्या मैं तेरा रब नहीं हूं? तो इस क्वेश्चन का जवाब वही देगा ना जो कुछ पढ़ा हो, जिसके पास कुछ नॉलेज होगा वही तो जवाब देगा। अभी तो अपने अब्बू के पीठ में से निकला ही है और उससे सवाल हो रहा है कि क्या मैं तेरा रब हूं, तो ये जवाब देना कि तू रब है कि नहीं है, किस दर्जे का है, इस जवाब के देने के लिए पहले तो इंसान को कुछ ना कुछ एजुकेशन और कुछ ना कुछ तालीम तो होना चाहिए। तो बगैर तालीम की और बगैर एजुकेशन के इंसान से सवाल कैसे हो गया? नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस सवाल करने से पहले पहले इंसान के अंदर इतनी सलाहियत, इतनी इस्तेदाद और इल्म का इतना हिस्सा अल्लाह ने अपनी कुदरत से अता कर दिया। बगैर मकतब में गए हुए अल्लाह ने इतनी कुदरत दे दी, इतने इल्म का इतना हिस्सा अल्लाह ने दे दिया कि अगर अल्लाह पूछे अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तेरा रब नहीं हूं, तो उस इस्तेदाद और उस इल्मी इस्तेदाद से इंसान जवाब दे सके। चुनांचे सबसे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अंबिया ने जवाब दिया, उसके बाद सारे इंसानों ने जवाब दिया, बला हां परवरदिगार आप मेरे रब हैं। یہ اس عالم بالا کا ایک منظر ہے جو ہمیں اور آپ کو پیش آیا ہے. اب اتنے سارے افراد بیٹھے ہیں, کوئی بتا سکتا ہے کہ مجھے یاد ہے؟ نہیں یاد ہے. اگر یاد نہیں ہے تو کوئی اشکال کی بات نہیں ہے. کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ کے اندر لکھنے کی صلاحیت ہے؟ آپ لکھتے ہیں اس وقت اپنے قلم سے. کیا آپ کو یاد ہے کہ سب سے پہلی دفعہ کس نے آپ کو قلم پکڑایا؟ کیا آپ کو یاد ہے کہ سب سے پہلے جو آپ نے کاغذ پہ لکھا تھا وہ ٹیڑھا تھا کہ میڑھا تھا کہ وہ سیدھا تھا؟ کیا آپ کو یاد ہے؟ نہیں. مگر ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ یقیناً ایسا ہوا ہے. تو جیسے کچھ چیزیں انسان کے اندر آ جاتی ہیں مگر اس کی ابتدا انسان کو یاد نہیں ہوتی, اسی طرح سے اللہ رب العزت نے عالم بالا میں تمام انسانوں کو اپنی تجلیات دکھلائی ہیں. اللہ کے انوارات ہم نے آپ نے دیکھے ہیں. اللہ نے ہم سے آپ سے سوال کیا ہے اور ہم نے اور آپ نے اس کا جواب دیا ہے. یہ الگ سی بات ہے کہ ہم کو یاد نہیں ہے. تو یاد نہ ہونا اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے. انسان اپنی زندگی میں بہت سی چیزوں کو مانتا تو ہے مگر خود اسے معلوم اور یاد نہیں ہوتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے, حضرت علی فرماتے تھے یا دوسرے کسی بزرگ کا قول ہے, وہ فرماتے تھے مجھے وہ منظر ابھی تک یاد ہے, مجھے وہ منظر ابھی تک یاد ہے کہ اللہ نے پوچھا تھا الست بربکم, تو تمام کے تمام انسانوں نے جواب دیا تھا بلا. وہ منظر مجھے آج تک یاد ہے, میں بھولا نہیں ہوں. یہ کچھ لوگوں کی بات ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس عالم بالا میں جب اللہ نے ہمیں آپ کو اپنی تجلیات دکھلائیں, اس موقع پر بھی اللہ نے عشق کی چنگاری, محبت کا تھوڑا سا حصہ, محبت کی بیج, محبت کا تخم اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈال دیا, اور علم کا تھوڑا سا تخم, علم کا تھوڑا سا حصہ اللہ نے دل میں ہی ڈالا. تو بتانا چاہتا ہوں کہ دل اگر سب سے زیادہ اہم حصہ نہ ہوتا اللہ کی نگاہ میں, تو اپنے عشق و محبت کا وہ حصہ اور اپنے علم کا معرفت کا حصہ اللہ دل میں نہ ڈالتا, دل ہی میں اللہ نے ڈالا ہے. اس سے خود یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے اس پورے وجود میں, ہمارے پورے باڈی میں اور ہمارے پورے جسم میں اگر سب سے اہم کوئی حصہ اللہ کی نگاہ میں ہے تو وہ انسان کا قلب ہی ہے. اس لیے کہ قلب کے اندر ہی اللہ نے علم کو رکھا, معرفت کو رکھا, محبت کو رکھا, اپنے عشق کے حصے کو رکھا ہے. تو اب اسی قلب کے اوپر ہمیں محنت کرنی ہے, اور اسی محنت کا نام ذکر کہہ لیجئے, تصوف کہہ لیجئے. جب انسان اپنے دل پہ محنت کرتا ہے تو انسان کا دل کیسا بنتا ہے وہ سنیے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں آنے کے بعد انسان کے جو دل ہے وہ چار طرح کے ہوتے ہیں, چار طرح کے دل ہوتے ہیں. اب ہمیں سوچنا ہے کہ ان چار طرح کے دلوں میں سے ہمارا جو دل ہے وہ کون سی کوالٹی کا ہے, وہ کس طرح کا دل ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا دل قلب اغلق ہوتا ہے. اغلق یعنی وہ قلب جو بالکل بند کر دیا گیا ہو, بالکل بند کر دیا گیا ہو, یعنی گناہوں اور کفر اور شرک کے پردے میں جسے لپیٹ دیا گیا ہو اسے قلب اغلق کہا گیا ہے. یہ قلب اغلق یہود نصارہ مشرکین کا قلب قلب اغلق ہے, جو اپنے خالق اور اپنے مالک اور اپنے پالنہار کو بھی نہیں سمجھ پا رہا ہے. سچی بات ہے, یہ بہت اہم مسئلہ ہے کفر و شرک کا, کہ آج کے دور کے جو لوگ اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں ان کے پاس ایجوکیشن بھی, ان کے پاس دنیا کا علم بھی ہے, ان کے پاس سمجھ بھی ہے, سینس بھی ہے, تو کیوں اللہ کو مانتے نہیں ہیں وہ. حقیقت یہ ہے کہ ان کے قلب کے اوپر ایک ایسا غلاف, ایک ایسا پردہ پڑا ہوا ہے کہ اس پردے سے جب تک دل نکلے گا نہیں اس وقت تک ذات باری کا وہ اقرار نہیں کر پائیں گے. تو ایک قلب قلب اغلق کہلاتا ہے, دوسرا قلب قلب مصفح کہلاتا ہے. مصفح وہ قلب جو الٹا ہوا, الٹ گیا, وہ قلب جو الٹ گیا ہو. ظاہر بات ہے کوئی برتن ہے, اس برتن کو اگر آپ باہر رکھیں گے اور برتن سیدھا ہوگا تو اس میں پانی کے قطرے آئیں گے, لیکن برتن تو ہے باہر, برتن تو ہے باہر, مگر وہ قلب جو ہے وہ پلٹا ہوا ہے تو بارش کا قطرہ آئے گا مگر وہ چھٹک کے چلا جائے گا. قلب مصفح یہ منافقین حقیقی ہیں, وہ لوگ جو ظاہر میں تو دکھلاتے ہیں کہ میرے پاس ایمان ہے مگر اپنے دل کے برتن کو پلٹا ہوا ہے کفر کی طرف, دل کے برتن کو پلٹا ہوا ہے کفر کی طرف. لہذا ظاہر میں اپنی زبان سے کہتے ہیں کلمہ پڑھ لیتے ہیں مگر دل میں وہ منافق ہیں, کفر و شرک بھرا ہوا ہے, یہ منافق اعتقادی ہیں. تیسرے نمبر پہ قلب اجرد, قلب اجرد. اجرت کے معنی آتے ہیں بالکل اوپن، بالکل کھلا ہوا، بالکل کھلا ہوا، جس کو ننگا کہہ سکتے ہیں، بے کپڑے کے کہہ سکتے ہیں. قلب اجرت، قلب اجرت کہتے ہیں اس مومن کے دل کو جس مومن کا دل قلب سلیم بن گیا ہو، یعنی اس نے محنت مجاہدہ کر کے اپنے دل سے گناہوں کے کیل کانٹوں کو، گناہوں کی چیزوں کو نکال دیا ہو، اخلاق ذمیمہ کو اس نے اپنے دل سے کھرچ دیا ہو. اب اس کے دل میں نہ حسد ہے، نہ کینہ ہے، نہ بغض ہے، نہ عناد ہے، نہ اس کے دل میں یہ عجب ہے، خود پسندی ہے، نہ کبر ہے، نہ تحقیر ہے، نہ کسی کے ساتھ انتقام کا جذبہ ہے. یہ تمام چیزیں اس نے اپنے دل سے نکال دیا، اور دل سے نکالنے کے بعد اس کے قلب کے اندر محبت آ گئی، اس کے قلب میں صبر آ گیا، شکر آ گیا، معرفت آ گئی، خشیت آ گئی، اللہ سے ربط و تعلق آ گیا، وہ اس کے دل میں آ گیا، تو ایسے قلب کو قلب اجرت کہا جاتا ہے. اور کہتے ہیں کہ ایک قلب وہ ہے، قلب ان فیہ سراج، ایک قلب وہ ہے جس میں چراغ جلتا بھی ہے اور چراغ بجھتا بھی ہے، ایک قلب وہ ہے جس میں چراغ جلتا بھی ہے اور ایک قلب وہ ہے جس میں چراغ بجھتا بھی ہے. اس سے مراد عام انسانوں کا دل ہے، عام مومنوں کا دل ہے. کبھی اچھا ماحول ملا تو نیکی کی طرف چلے، چراغ جلا، اور کبھی برا ماحول ملا تو نیکی کے بجائے گناہ کی طرف چلے، یہ گویا چراغ ہدایت بجھ گیا. یہ چوتھی قسم کا دل کہ جس میں کبھی چراغ جلتا بھی ہے اور جس میں کبھی چراغ بجھتا بھی ہے. اب یہ چار قسم کے دل ہمارے آپ کے سامنے آ گئے. اب سوچنا یہ ہے کہ ہمارا دل الحمدللہ قلب اغلق تو نہیں ہے، الحمدللہ ہمارا دل قلب مصفح تو نہیں ہے. لیکن اگر کہا جائے قلب اجرد ہے کہ نہیں، وہ قلب جس میں گناہوں کی آمیزش اور جس میں گناہوں کا کھوٹ اور جس میں گناہوں کا کوئی ذرہ نہ ہو، کیا ایسا ہمارا دل ہو چکا؟ نہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہم اور آپ دل کے اس چوتھے پوائنٹ پر ہیں کہ جس میں کبھی نیکی کے جذبات بھی ابھرتے ہیں تو ہم نیکی بھی کر لیتے ہیں، اور کبھی نفس و شیطان کا زور چلتا ہے تو ہم گناہ بھی کر لیتے ہیں. ہمارا قلب اسی قسم کا ہے. یہ جو خانقاہی نظام ہے، اولیاء کرام کی صحبتیں ہیں، دین کی محفلیں ہیں، دین کی کاوشیں اور محنتیں اور مجاہدے ہیں، یہ ذکر و اذکار کے طور طریقے ہیں، ان کا منشا یہی ہے کہ انسان قلب کے چوتھے درجے سے اٹھ کر قلب کے تیسرے درجے میں آ جائے، اس کا قلب قلب اجرت بن جائے. جو قلب قلب اجرت بنتا ہے، اسی قلب اجرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت میں فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ قیامت میں فرمائیں گے اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، کہ اللہ رب العزت وہاں تمہاری شکل کو، تمہاری صورت کو، تمہارے مال و زر کو، تمہارے ٹیپ ٹاپ کو، تمہارے دنیا کے جاہو جلال کو اللہ دیکھنے والا نہیں ہے. وہاں اللہ تعالیٰ صرف اور صرف تمہارے قلب کو دیکھے گا، جو قلب قلب سلیم ہوتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے قلب کو قلب سلیم بنائیں. یہی قلب سلیم وہ ہے جس پر ہر دم اللہ کی تجلیات اترتی ہیں، اللہ کا نور اترتا ہے، پھر انسان اللہ کی رحمتوں میں رہتا ہے. تو اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو موقع دیا ہے کہ اپنے قلب پر اچھی طرح سے ہم اور آپ محنت کریں، اور یہ قلب کا ہمارا قلب اجرت بن جائے. بعض حضرات نے اس کی تقسیم آسان کر دی ہے اور فرماتے ہیں کہ قلب کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے قلب سلیم اور ایک ہے قلب مریض. ایک ہے قلب سلیم اور ایک ہے قلب مریض. قلب سلیم اس قلب کو کہتے ہیں جس میں ایمان ہو، جس میں یقین ہو، جس میں اللہ کی محبت ہو، جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، جس میں معرفت ہو، جس میں خشیت ہو، جس میں صبر ہو، جس میں شکر ہو، جس میں ہمدردی ہو، جس میں عفو درگزر اور تحمل کا مادہ ہو، یہ قلب سلیم ہے. اور قلب مریض سے مراد وہ قلب جس میں کفر ہے، جس میں شرک ہے، جس میں نفاق ہے، یا جس میں حسد ہے، یا جس میں کینہ ہے، یا جس میں عناد ہے، یا جس کے اندر تکبر ہے اور عجب ہے، خود پسندی ہے. یہ ساری چیزیں جس قلب میں ہوتی ہیں اس کو قلب مریض کہا جاتا ہے. مریض انسان، انسان خود مریض ہو جاتا ہے، انسان خود مریض ہوتا ہے تو کوئی مریض انسان اپنا علاج خود نہیں کرتا. حتیٰ کہ یہاں تک کہ ڈاکٹر بھی بسا اوقات اپنے مرض کا علاج خود نہیں کرتا. اور عجیب بات یہ ہے کہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر کے لیے دوسرے ڈاکٹر کا علاج بڑا مشکل ہوتا ہے. एक डॉक्टर के लिए दूसरे डॉक्टर का इलाज बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसको समझाना, उसको एतमाद में रखना और उसको कील काल से बचाना बड़ा मुश्किल होता है। अगर वो डॉक्टर तजवीज करता है ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है। इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि हमारे लिए किसी दूसरे डॉक्टर का इलाज करना बड़ा मुश्किल। तो ये बात तो समझ में आ गई कि मरीज अपना इलाज नहीं कर पाता, खुद डॉक्टर भी अपनी बहुत सी बीमारियों का इलाज खुद नहीं कर पाता, उसके लिए किसी और शिफा, किसी और तबीब की जरूरत पड़ती है। इसी तरह जो कल्ब की बीमारियां हैं, जो दिल की बीमारी है, जो रूह की बीमारी है, आमतौर पर इंसान अपने रूह और अपने दिल की बीमारी का इलाज अज खुद नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके लिए तबीब बनाया है, अल्लाह ने उसके लिए हॉस्पिटल और शिफा खाना बनाया है। उसी तबीब का तज़किरा अल्लाह ने कुरान में किया, या अय्युहल्लज़ीन आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। ये सादिकीन जो हैं दर हकीकत ये तबीब रूहानी हैं। उसी तबीब रूहानी के साथ साथ जो सिलसिला चला जिसको खानकाही सिलसिला कहा जाता है, ये रूहानी और दिल की बीमारियों का शिफा खाना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस हकीकत को हमें समझने के बाद अपने दिल को बनाने और अपने दिल को रोशन करने की तौफीक अता फरमाए। थोड़ी देर के लिए आंखों को बंद कर लीजिए, सर को झुका लीजिए, अपने दिल पे निगाह डालें कि मेरा दिल कल्ब अजरद है या नहीं, या वो कल्ब है जिस कल्ब के अंदर गुनाह भी है और जिसमें नेकी भी है। तो कब तक ऐसा होता रहेगा, कब तक ऐसा चलता रहेगा? दुनिया में हम देखते हैं हर इंसान हर 6 महीने के बाद, हर साल के बाद अपने स्टैंडर्ड को बदलता है, अपने कपड़े का स्टैंडर्ड जरा और अच्छा कर लेता है, अपने मोबाइल का स्टैंडर्ड और अच्छा करता है, गाड़ियों का स्टैंडर्ड अच्छा करता है, घर के दरो दीवार को बदलता रहता है। जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ता है हर चीज में इंसान आगे बढ़ रहा है, फिर हम कैसे अल्लाह से मोहब्बत करने वाले, अल्लाह से ताल्लुक रखने वाले, अल्लाह की जन्नत को तलब करने वाले के दिल के एतबार से हम जहां थे वहीं रहे, ये कैसे हो सकता है? ये तो बड़ी नाइंसाफी की बात है। दुनिया की हर चीज में हम आला क्वालिटी को चाहते हैं, बेस्ट क्वालिटी को चाहते हैं, और दिल हमारा बेस्ट क्वालिटी का ना हो, उमदा से उमदा ना हो, ये तो बड़े ही हसरत की बात है। इसीलिए हमें इस बात की कोशिश करना है, रमजान शरीफ में इरादा करना है कि अल्लाह गुनाहों को जहां तक हो सकेगा हम छोड़े रखें, छोड़ ही देंगे, अल्लाह आप छोड़ा दीजिए और आपकी इबादत आपकी ताक में लगे रहें। अपने दिल पे निगाह डालिए, ख्याल कीजिए कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उन गुनाहों में पड़े हों कि जिन गुनाहों को निफाक कहा गया है, झूठ बोलना, गाली देना, वादा करके वादा खिलाफी करना, अमानत में खयानत करना, ये वो गुनाह हैं जिनको निफाक कहा गया। तो या तो ये गुनाह या इस किस्म के बड़े बड़े गुनाह हमारे अंदर हैं या नहीं, अगर हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा नाम भी मुनाफिक़ी अमली में शामिल हो जाए। अल्लाह अल्लाह, कोशिश कीजिए, अपने गुनाहों को याद कीजिए, सोचिए अल्लाह ने अगर हमारे गुनाहों को पेशानी पे लिख दिया, चेहरे पे लिख दिया, तो हम कितने जलील हो जाएंगे, कितने रुसवा हो जाएंगे। मेरे बंदे, जब तू माँ के पेट में था वहां भी हमने तेरा ख्याल किया, पैदा होने के बाद तू सोता रहा वहां भी हमने तुमको बचाए रखा, बड़े हुए हमने तेरे खाने पीने का इंतजाम किया, दिन में थक गए
तुझे नींद दी, नींद से तेरी थकावट दूर हो गई। कौन है जिसने तुझे मीठी नींद सुलाया? कौन है जो प्यास के लगने पर तेरी प्यास को बुझाया? कौन है जो भूख के लगने पर तेरी भूख को खत्म किया? कौन है कि तुझे बुखार चढ़ा, तुझे बुखार से शिफा दिया? हर मौके पर हमने ही तुझे ख्याल रखा, लेकिन तूने मेरा ख्याल नहीं रखा। अल्लाह अल्लाह, सोचे जरा कल कयामत के मैदान में अगर अल्लाह ने कह दिया, मेरे बंदे शैतान तेरा सबसे बड़ा दुश्मन था, हमने तेरे वास्ते जन्नत बनाई, और दुश्मन को देख के इंसान का मूड ऑफ हो जाता है, तुम मेरे जन्नत में आते, तेरा दुश्मन जन्नत में पहले से रहता तो तेरा मूड ऑफ हो जाता कि जन्नत में तो सब कुछ है, मेरा दुश्मन यहां क्यों खड़ा है, इसे निकालिए। अल्लाह कहेंगे, मेरे बंदे मैंने तेरी जन्नत से तेरे दुश्मन को तेरे आने से पहले ही पाक कर दिया, पहले ही निकाल के साफ कर दिया, मगर बताओ तो सही, तेरा दिल जो मेरा घर था, तेरा दिल जो मेरी तजल्ली का घर था, तुमने मेरे दिल को गुनाहों से नापाक कर दिया। हमने जन्नत को शैतान से खाली किया, تجھ سے اتنا نہ ہو سکا کہ تم دل کو گناہوں سے خالی کیے ہوتے، اللہ ہم شرمندہ ہو جائیں گے۔ آج موقع ہے کہ ہم اپنے دل کو ذرا گناہوں سے صاف کریں، اپنے دل کو ذرا گناہوں سے پاک کریں۔ اللہ اللہ، جب انسان کوشش کرتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ اگر اللہ نے یہاں گناہوں پہ پردہ ڈال دیا ہے تو قیامت کے دن تو وہ گناہ کھل کر رہے گا، ایک ایک گناہ کھل کر رہے گا۔ ہمارے استاذ بھی میرے سامنے ہوں گے، میرے ابو امی بھی میرے سامنے ہوگی، میرے بھائی میرے دوست بھی سامنے ہوں گے، جن کے سامنے ہم اچھے بنتے تھے وہ بھی سامنے ہوں گے۔ وہاں پر میرا کالا چٹھا کھلے گا، ہم کتنے شرمندہ ہو جائیں گے، چہرہ ملانے کے قابل نہ ہوں گے۔ ماں کنارے کھڑی ہوگی اور ماں دیکھ رہی ہوگی میرے جوان بیٹے کے گناہوں پر، فرشتہ اس کے ہاتھ میں زنجیر باندھ رہا ہے، دوسرا فرشتہ دوڑا ہوا اس کے پاؤں میں بیڑی لگا رہا ہے، تیسرا فرشتہ دوڑا ہوا اس کی گردن میں طوق لگا رہا ہے۔ اللہ اللہ، بوڑھی ماں جس نے کبھی ہمیں بھوکا رہنا پسند نہیں کیا، اگر ہمارے رات میں آنے میں دیر ہو گئی تو جب تک ہم آ نہیں گئے ماں کو نیند نہیں آئی، ماں کی ممتا انتظار کرتی رہی، آج وہی ماں اسی ممتے کے ساتھ اپنے بیٹے کو دیکھ رہی ہوگی کہ بیٹا زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، فرشتے دھکے دے رہے ہیں۔ اللہ اللہ، اس ماں نے اگر پکار دیا، بیٹے کیا اسی دن کے لیے ہم نے تجھے دودھ پلایا تھا؟ کیا اسی ذلت کے لیے ہم نے تجھے بڑا کیا تھا؟ اللہ اللہ، شرمندہ ہو جائیں گے۔ پروردگار، اس شرمندگی سے ہمیں بچا دیجئے، شرمندگی سے بچا دیجئے۔ اللہ، جس طرح ماں نے ہمیشہ ہمیں آنچل کے چھاؤں میں رکھا، دودھ پلاتی رہی، آنچل چہرے پہ رکھتی رہی، کہیں بابو کے چہرے پر مکھی نہ بیٹھ جائے، ماں کو اتنا بھی گوارا نہ ہوا۔ اللہ، جس طرح ماں نے ہمیں آنچل میں چھپائے رکھا، اللہ آپ بھی وہاں اپنی رحمت میں ہمیں چھپا لیجئے گا، اللہ وہاں آپ بھی رحمتوں میں چھپا لیجئے گا، گناہوں پہ پردہ ڈال دیجئے گا۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ سوچو ذرا وہاں کون ہوگا، وہاں تو کیا مرنے کے بعد کفن پہننے کے بعد کون ہوگا، کوئی نہیں ہوگا۔ میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں گنہگار ہوں میں خطا کار ہوں۔ سچے دل سے اقرار کر لیجئے، بھوکے پیاسے فقیروں کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، خدا کے گھر میں ہیں، اللہ دور دراز سے آئے ہوئے ہیں، اقرار جرم کر لیجئے۔ بڑے بڑے جرم جو ہیں اقرار پر معاف ہو جاتے ہیں، میں گنہگار ہوں میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں میں سزاوار ہوں، میری توبہ ہے توبہ۔ سچے دل سے، ندامت کے دل سے کہیے، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا، میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ ہاتھ اٹھائیے، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم باعد بینی وبین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الذنوب، اللہم نقنی الذنوب، یا غفار یا ستار، یا غفار یا ستار، یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا ودود، یا اللہ یا حنان، یا اللہ یا حنان یا اللہ یا منان، اے اللہ جہنم میں سب سے اخیر میں نکلنے والا، سب سے اخیر میں نکلنے والا جہنمی یا حنان یا منان پکارتا ہوگا، اللہ اس کی اس آواز پر آپ کو رحم آ جائے گا، اس آخری جہنمی کو آپ معاف کر دیں گے، اللہ اللہ ہم تیرے گھر میں یا حنان پکار رہے ہیں، اللہ تیرے گھر میں منان پکار رہے ہیں، بولیے سب کے سب یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ گناہوں کو معاف فرما، جہنم سے نجات عطا فرما، اے اللہ جہنم سے نجات عطا فرما، رب کریم محشر کی رسوائی سے نجات عطا فرما، رب کریم بڑے بڑے گناہ کیے ہوئے ہیں، بڑے بڑے گناہ کر لیے، ذلت رسوائی کا سب کام کر لیا، اللہ تجھے ہر موقع پہ ناراض کیا، اللہ کون سا ایسا گناہ جو نہ ہوا ہو، ظاہر کا بھی گناہ ہوتا رہا، دل کا گناہ سب کا سب ہوتا رہا، رب کریم معاف فرما دیجئے، رب کریم معاف فرما دیجئے، اللہ جی اگر آپ نے معاف کر دیا تیرا کرم ہو جائے گا، تیرا نبی خوش ہو جائے گا، تیرا حبیب خوش ہو جائے گا، تیرا حبیب خوش ہو جائے گا، تیرا نبی خوش ہو جائے گا، تیرا بشیر خوش ہو جائے گا، اے اللہ تیرا حبیب خوش ہو جائے گا، رب کریم تمام گناہوں کو معاف فرما کر ہمارے دلوں کو مجلہ بنا دے، ہمارے دلوں کو مصفہ بنا دے، ہمارے دلوں کو اجرد بنا دے، ہمارے دلوں کو پسندیدہ بنا دے، اے کریم آقا ہمارے دلوں کو سلیم بنا دے، اللہ تمام گناہوں سے نجات عطا فرما دے، اے اللہ ہم مانتے ہیں اور بار بار مانتے ہیں ہمارا دل حسد سے پاک نہ ہو سکا، اللہ کینے سے پاک نہ ہو سکا، اللہ ریا سے پاک نہ ہو سکا، اے اللہ نام و نمود سے خالی نہ ہو سکا، اللہ اے اللہ عجب اور خود پسندی سے خالی نہ ہو سکا، اللہ یہ باریک اور پوشیدہ بیماریاں ہیں اللہ جی ہم نہیں پکڑ پاتے، اللہ ہم نہیں پکڑ پاتے، اللہ آپ اسے دور فرما کر ہمارے دلوں کو پاک فرما دیجئے، اخلاص عطا فرما دیجئے، اخلاص عطا فرما دیجئے، اے اللہ صدق و وفا عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے دل کی مرادوں کو پوری فرما، پریشانی کو ختم فرما، گھر کی تنگی کو ختم فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، جو گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم تمام کے خاندان کے، ہمارے گھر کے بہت سے لوگ گزر چکے ہوں گے، کسی کا بھائی گزرا، کسی کی بہن گزری، کسی کا بوڑھا باپ دنیا سے چلا گیا، کسی کی ماں دعا دیتے ہوئے چلے گئے، اب وہ دعا کا آسرا ختم ہو گیا، اللہ اللہ آج ان کی قبروں کو رحمت سے بھر دیجئے، ان کی قبروں کو رحمت سے بھر دیجئے، مغفرت فرما دیجئے، کروٹ کروٹ جنت دے دیجئے، اللہ آج ان کے دل کو خوش کر دیجئے کہ مسجد میں بیٹھے کچھ فقیر تمہارے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، تمہاری دعائے رحمت کر رہے ہیں، یا اللہ ہمارے خاندان والوں کو معاف فرما، ہمارے گاؤں والوں کو معاف فرما، ہمارے علاقے والوں کو معاف فرما، یا اللہ تمام اہل ایمان کو معاف فرما، جو زندہ ہیں انہیں صحت عافیہ سلامتی عطا فرما کر اپنی محبت و معرفت کے ساتھ عبادت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے گھروں کی پریشانی کو دور فرما، بہت سے جوان روزی کی تلاش میں، اللہ ان کو روزی کا راستہ آسان فرما دے، مقروضوں کے قرضے ادا فرما دے، بہت سی جوان بچیاں جوان بہنیں بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا نصیب فرما، اے اللہ اس ادارے کو خوب خوب قبول فرما، اس کی ضروریات کا تکفل فرما، اے کریم آقا ہم دیکھ رہے ہیں یہاں کے منتظم میرے مولا رات و رات جاگ کر دوڑ دھوپ کر ہم بیٹھے ہوئے فقیروں کے لیے سب کچھ انتظام کر رہے ہیں، مولا ہمیں تو پانی کی بھی فکر نہیں، اللہ ہمیں تو ایک گھونٹ پانی کی بھی فکر نہیں، جو پانی کی فکر کر رہا ہے اللہ اب اس کے مدرسے کی فکر فرما لیجئے، اے اللہ ان کے مدرسے کا انتظام فرما دیجئے، غیب سے تکفل فرما دیجئے، اہل خیر کے دل کو متوجہ فرما دیجئے، جتنے علماء یہاں پر آئے ہیں اللہ بہت سے علماء اپنے مدرسے کے کام کو چھوڑ کر آئے، اللہ آپ کا کفیل بن جائیے، آپ ضامن بن جائیے، آپ وکیل بن جائیے، آپ ناصر بن جائیے، آپ معین بن جائیے، آپ مددگار بن جائیے، اللہ امیدوں سے زیادہ محنتوں سے زیادہ ان کا تعاون فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے ہر مدرسے کو قبول فرما، مدارس اسلامیہ کو قبول فرما، صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، بیٹھنے والے